السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں. آج کے پروگرام سدائے جہاں میں بھی ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں معلوماتی, دلچسپ اور تبصروں پر مبنی رپورٹس. ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان عبید ملک,
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان. جیسا کہ عبید نے کہا, آپ کے لیے آج بہت سی معلوماتی اور دلچسپ رپورٹس لے کر آئے ہیں, تو پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وائس آف امریکہ کی جانب سے آج آپ کیا سننے والے ہیں, اور اس کے بعد عبید ملک آپ کو بتائیں گے کہ آر این این آج آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے. سو وائس آف امریکہ کی جانب سے آج جو آپ سننے والے ہیں اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی تو ہو گئی ہے, لیکن اس لڑائی میں جہاں ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں, کیا جیت کسی کی ہوئی؟ اسرائیل اور غزہ کے رہائشی اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلات دیں گے. پھر اس ہفتے عراق میں سرگرم سنی عسکریت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ نے ایک اور امریکی صحافی کی ہلاکت کی ویڈیو جاری کی. صدر اوباما اور عوامی نمائندے اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. بھارت کی مودی حکومت معاشی ترقی کا اپنا انتخابی وعدہ پورا کرنے میں کتنی کامیاب ہو رہی ہے, اس بارے میں بھی آج کے شو میں ایک رپورٹ شامل ہے. عام طور پر ماں کی جگہ گھر میں اور باپ کی جگہ دفتر میں سمجھی جاتی ہے, لیکن معیشت کے بدلتے رنگ امریکیوں کے طرز زندگی کو بھی بدل رہے ہیں. اس کا ایک دلچسپ پہلو ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں. گرمیوں کا موسم ختم ہو رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کھانے کا سیزن آ رہا ہے. اسی لیے صحت کے سیگمنٹ میں آج بات ہوگی مچھلی کھانے کے کچھ دلچسپ فائدوں کی, اور اسمارٹ فونز اور سوشل نیٹورکنگ کی ویب سائٹس ہمیں کتنا ان اسمارٹ اور اینٹی سوشل بنا رہی ہیں, اس بارے میں بھی کچھ حیران کن حقائق ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں جن کو آپ بالکل نہیں مس کرنا چاہیں گے. اس وقت ہم چلتے ہیں عبید کے پاس اور سنتے ہیں کہ آر این این کا آج کا لائن اپ کیا ہے. جی عبید.
جی بہت شکریہ سارا. آج کے پروگرام میں آر این این کا لائن اپ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان سے اس ہفتے آپ کون سی رپورٹ سنیں گے. سب سے پہلے پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران میں ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کے اداروں اور نمائندوں کا کردار, اور ملکی سیاست پر اس کے پڑنے والے اثرات پر کچھ سینئر صحافیوں کی رائے آپ کو سنوائیں گے. پھر بات کریں گے جنوبی پنجاب کی, اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب میں اس مرتبہ کپاس کی پیداوار کتنی رہی اور کپاس سے منسلک صنعتوں کی کیا صورتحال ہے. پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں خصوصاً پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے والی مختلف جڑی بوٹیاں کتنی اہمیت کی حامل ہیں. اور پھر پروگرام کے آخر پر آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنائیں گے پاکستان میں سڑک کنارے بیٹھے مالش کرنے والوں کے حوالے سے. تو یہ تو تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا لائن اپ.
زبردست لائن اپ ہے سامعین. جیسا کہ آپ نے سنا, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے زندگی کے بہت سے مختلف پہلوؤں پر آج آپ کے لیے رپورٹس ہم لے کر آئے ہیں. تو آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں, آج کی پہلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں. غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان چند ہفتوں کی لڑائی میں آپ جانتے ہی ہیں 2000 سے زائد فلسطینی, جبکہ اسرائیل کے تقریباً 67 فوجی اور 7 عام شہری ہلاک ہوئے تھے. مصر میں کئی روز تک مذاکرات جاری رہے, اور اس کے بعد اب سے کچھ روز قبل ہی دونوں فریقین یعنی اسرائیل اور حماس نے جنگ بندی پر رضامندی بھی ظاہر کر دی. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی جانیں گنوانے کے بعد کیا کوئی ایک فریق اس لڑائی میں جیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ غزہ اور اسرائیل میں رہنے والے اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک جائزہ لیا گیا ہے رائے عامہ کا, اس کے نتائج پر مبنی ایک رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر.
26 اگست کی فائر بندی سے پہلے اسرائیل اور غزہ میں حماس کے درمیان حالیہ لڑائی کے دوران 2000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے, جن میں اکثریت فلسطینیوں کی تھی. دونوں فریق فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کہتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی کامیاب ہوئی, مگر رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی مقبولیت تیزی سے کم ہوئی ہے اور 82% سے 38% پر آ گئی ہے. حماس کے اہداف پر مفلوج کر دینے والے فضائی حملوں کے باوجود پولز میں بہت سے اسرائیلیوں کی رائے ہے کہ مسٹر نتنیاہو اس عسکریت پسند گروپ کو تباہ کرنے میں زیادہ دور تک نہیں گئے. دیگر اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ جنگ بندی کے مذاکرات سے کسی فریق کو فائدہ نہیں ہوا. حماس کے عسکریت پسندوں کا خیال ہے کہ اسرائیلی حملوں کے خلاف ڈٹے رہنے اور اسرائیل کو جانی نقصان پہنچانے کے سبب فتح ان کی ہوئی ہے. تباہی کے مناظر کے باوجود اوباما انتظامیہ کے تنازع کے دونوں طرف کے موقف میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی. صدر اوباما کہتے ہیں,
I have no sympathy for Hamas. I have great sympathy for ordinary people who are struggling within Gaza.
مجھے حماس سے کوئی ہمدردی نہیں, مجھے ان عام لوگوں سے بے حد ہمدردی ہے جو غزہ کے اندر پریشان ہیں. پیو ریسرچ سینٹر میں رائے عامہ کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں لوگ اب بھی حماس اور فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں, مگر اس سے ایک سیاسی تبدیلی بھی ظاہر ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ نوجوان اور ڈیموکریٹس دونوں اسرائیل کی کم حمایت کرتے ہیں. غزہ میں حماس کے ساتھ فائر بندی پر رضامند ہونے کے دنوں کے اندر اندر اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً 1,000 ایکڑ رقبہ بستیاں قائم کرنے کی غرض سے زبردستی حاصل کر لیا ہے۔ اس اقدام کی بین الاقوامی طور پر فوری مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ یہ اقدام فلسطینیوں کے ساتھ دو ریاستی حل کے حصول سے متصادم ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں آبادکاریوں کو مشرق وسطی میں قیام امن کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور تعمیرات کا یہ سلسلہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور امریکی قیادت بھی کئی مرتبہ اسرائیل پر زور دے چکی ہے کہ وہ آبادکاریوں کا یہ سلسلہ بند کرے تاکہ مشرق وسطی کا جو تنازع ہے اس کے پرامن حل کی جانب بڑھا جا سکے، اور ان تعمیرات کو ایک بڑی رکاوٹ امریکہ بھی قرار دیتا ہے۔ تو یہ تو کچھ ذکر تھا ایک ایسی صورتحال کا جس کے بارے میں عبید ہم جانتے ہی ہیں کہ دنیا بھر میں ہی لوگوں نے فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے دی، تو کہہ لیں کہ ایک طرح سے پیرلل آرم اب سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ پاکستان میں میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ کے پاس ایک دلچسپ رپورٹ ہے، تو اس کی طرف کیوں نہ بڑھا جائے اب۔
جی بالکل سارا، گزشتہ تقریباً 25 دنوں سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان کی 2 سیاسی جماعتوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور حکومت کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ذرائع ابلاغ یا میڈیا نے کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس میں جرنلسٹک ایتھکس یا صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا یا نہیں، اس پر ملک میں بہت سی بات چیت ہو رہی ہے اور مختلف جو رائے ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اس پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ملک کے چند سینئر صحافیوں سے بات کریں اور اس ساری صورتحال پر ان کا تجزیہ بھی لیں۔ تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے رپورٹر فدا حسین کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔
پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں جہاں دیگر اداروں کے کرداروں پر مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہاں پر ذرائع ابلاغ پر بھی مختلف نوعیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ خاص کر میڈیا کے کردار کو اس وقت بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا جب افواج پاکستان کے سپاہ سالار جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد ایک خبر نشر ہوئی جس میں کہا گیا کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ اس خبر کی فوری طور پر حکومتی ترجمان اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے بھی تردید کر دی گئی۔ میڈیا کے اس کردار پر تنقید کرتے ہوئے سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس سے میڈیا کا غیر ذمہ داری کا پہلو نمایاں ہوا۔
دیکھیں، ایک تو اس میں بہت زیادہ میڈیا کی غیر ذمہ داری ابھر کر سامنے آئی ہے۔ ہمارے یہاں میڈیا کو اور خاص طور پہ چینلز کم سے کم اور چینلز کے مالکان کو اور ان کی ایسوسیشن کو اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی خبر اگر غلط ہو تو اس سے معیشت کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ ایسی خبر دیتے ہیں تو اس سے اسٹاک مارکیٹ تقریباً کرش ہو جاتی ہے، اور یہ ایک مرتبہ 2010 میں بھی ہوا تھا جب ایک چینل نے یہ خبر چلائی اور اس کے بعد سارے چینلز نے اس پر پروگرام بھی کر دیے کہ جی اس وقت افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے کہ جی سارے سپریم کورٹ کے ججز کو کمیٹی نوٹس ٹرفائی کرنے لگی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک سارے چینلز نے کرنٹ افیئرز کے شوز میں اسی چیز کو ڈسکس کیا۔ حکومت تردید کرتی رہی، ججز بھی پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ جی حکومت تحریری طور پہ دے، حکومت نے کہا ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے نہ اس طرح کی کوئی خبر ہے، لیکن اس میں ایک ہیجانی کیفیت پورے ملک میں اس خبر سے وہ ہو گئی۔
خبر کے نشر ہونے کے مختلف امکانی پہلو پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی ضیاء الدین کہتے ہیں،
ہاں جناب صاحب، مشکل ہے یہ جو بھی سپورٹ جس سپورٹس نے بھی یہ خبر پھیلائی ہے، تو وہ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو واقعی چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ آپ نے استعفیٰ دے، اس سٹوری میں بتائی گئی وہ فارمولا انہوں نے پیش کیا، یا تو یہ صحیح ہے، اور لیکن پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کو ری نیگوسیشن جو شروع ہوں گے پیک سے اور پی ٹی آئی سے، وہاں پر یہ فیصلہ پرائم منسٹر کی طرف سے آئے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات۔ تو اس سے ہوتا ہے نا کہ ڈیموکریٹک جو وہ اصول ہیں وہ برقرار بھی رہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے لوگوں کو کہ بھئی ہم یہ فوج نے کہا ہے۔ تو یہ آئی ایس پی آر کی ڈینائل کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اینگل تو یہ ہے، باقی یہ پروپوزل دیا گیا، لیکن چونکہ فوج کا اس طرح سے ڈکٹیٹ کرنا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو، اسے لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پرنسپلس انڈرمائن ہو رہے ہیں، تو اس لیے فوج نے اور گورنمنٹ نے سوچا کہ اس کو بجائے پبلکلی اس وقت اناؤنس کریں بلکہ جب ری نیگوشیشن اسٹارٹ ہوں اس میں گیو اینڈ ٹیک میں یہ بات آ جائے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ کو انڈر پریشر بھی رکھنا ہے تو یہ خبر لیک بھی کر دی گئی تاکہ گورنمنٹ جو ہے نا اس وعدے سے ہٹے۔
سینئر صحافی و تجزیہ کار مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ کسی بھی خبر کو نشر کرنے سے قبل اس کی صحت کی تصدیق کر لینا ضروری ہے۔
ذرائع ہیں تو آپ بتائیں جی کون سے ذرائع ہیں؟ دنیا بھر میں ایک صحافتی اصول ہے، انگریزی میں کہتے ہیں when in doubt cut it out۔ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو کسی معلومات پر جس کو آپ نشر کرنے جا رہے ہیں یا چھاپنے جا رہے ہیں، اس کو نکال دیں۔ جب تک آپ کے پاس کم از کم 3 مختلف ذرائع نہ ہوں ایک ہی خبر کی تصدیق کرنے کے لیے۔
سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی خبر کو نشر یا شائع کرنے سے پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا صحافت کے اولین اصولوں میں آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر خبر کو مختلف ذرائع سے تصدیق کی جائے تاکہ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
جی، ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ نے سنی۔ عبید، ملک میں کرائسس کے دوران میڈیا کا کردار یقیناً بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور اس پر تعمیری تنقید سے ہی یقیناً جمہوریت کا یہ چوتھا ستون مضبوط بھی بنتا ہے۔ 24 گھنٹے کے نیوز چینلز ویسے اور اس سے جڑے جو کمرشل پہلو ہیں انہوں نے صحافیوں کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے، لیکن اس بات سے سامعین پھر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا سے باخبر رکھنے میں صحافت کے شعبے سے منسلک افراد بڑے بڑے خطروں کا بھی سامنا لیتے ہیں، اور ان میں تشدد اور قتل جیسے اقدامات بھی شامل ہیں جس کا سامنا صحافیوں کو کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے ہفتے کے شو میں ہم نے بات کی تھی شام میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے ہاتھوں اغوا شدہ امریکی صحافی جیمز فولی کے قتل کی، جس کی ویڈیو تنظیم نے انٹرنیٹ پر شائع کی، اور اوباما انتظامیہ کو خبردار بھی کیا کہ جب تک وہ کرد اور عراقی فوجوں کی مدد کرتی رہے گی اس کے شہریوں کو ایسے ہی قتل کیا جاتا رہے گا۔ اس ہفتے اسلامک اسٹیٹ نے ایک اور امریکی صحافی سٹیون سوٹلوف کے بہیمانہ قتل کی ویڈیو بھی اسی طرح کے پیغام کے ساتھ جاری کی۔ صدر براک اوباما نے امریکی صحافی کا سر قلم کرنے کو ایک تشدد کا ایک وحشتناک اقدام قرار دیا، اور یورپی ملک اسٹونیا کے دورے میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوٹلوف کو ہلاک کرنے والے جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ اور دنیا کو بربریت سے مرغوب نہیں کیا جا سکے گا۔ امریکی عوامی نمائندگان میں حکمران جماعت ڈیموکریٹک پارٹی اور حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینئر رہنما اسلامک اسٹیٹ کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے خلاف امریکہ کے لیے کیسی حکمت عملی تجویز کر رہے ہیں؟ آئیے اس کا ایک مختصر سا جائزہ سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے کہ ایک اور امریکی صحافی عسکریت پسند گروپ کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ کمیٹی کے رکن ایلیٹ اینگل نے کہا کہ سٹیون سوٹلوف کی والدہ سے انہیں دلی ہمدردی ہے، جنہوں نے حال ہی میں اس کی رہائی کی ایک ویڈیو اپیل جاری کی تھی۔ رائس ایک ریپبلکن ہیں، انہوں نے باور کروایا کہ آئیسس نے عراق اور شام میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا سر اڑایا، انہیں پھانسی دی، ہلاک کیا، اور اب وہ اپنی خلافت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر ان کی ویڈیوز استعمال کر رہا ہے۔
What is unique about ISIS's strategy is the release of this information, the way in which it boasts.
ISIS کی حکمت عملی کی انفرادیت یہ اطلاع جاری کرنا ہے، اور وہ انداز جس کے ذریعے وہ ہلاک اور دہشت زدہ کرنے کی اپنی صلاحیت کی شیخی بھگارتا ہے۔ رائس اور اینگل دونوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کے لیے امریکہ کو ایک اتحاد کی قیادت کرنی چاہیے، جس میں امریکی فضائی اور ڈرون حملے ہوں اور کرد اور دیگر جنگجو زمین پر لڑائی کریں۔ رائس نے کہا کہ امریکہ کو اسلامک اسٹیٹ کے تربیتی کیمپوں کو نشانہ بنانا چاہیے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس اینگل نے کہا کہ عسکریت پسند گروپ مہذب دنیا کے لیے خطرہ ہے۔
Right now, ISIS controls a very large swath of territory in both Iraq and Syria.
عراق اور شام کے ایک وسیع علاقے پر آئیسس کا قبضہ ہے، یہ پہلا دہشت گرد گروپ ہے جو واقعتاً ایک ریاست کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اگر ہم نے اسے تہوبالا نہ کیا اور اسے شکست نہ دی تو وہ پوری دنیا کی سرزمین پر حملہ کریں گے۔ رائس نے کہا کہ ان کی کمیٹی آئندہ ہفتے کانگریس کی واپسی پر اسلامک اسٹیٹ سے درپیش خطرے کے بارے میں سماعت کرے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، رپورٹ آپ نے سنی، اور اس میں جیسا کہ آپ بتایا بھی گیا کہ امریکی کانگریس جلد اس مسئلے کے حل کے حوالے سے بحث کرنے والی ہے، لیکن حال ہی میں صدر اوباما نے جب کھل کر کہا کہ ابھی تک امریکہ کے پاس شام میں لڑنے والے جنگجوؤں کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں، تو ان کے اس بیان پر دونوں جانب کے عوامی نمائندوں نے کڑی تنقید کی، تاہم دفتر خارجہ کے اہلکار نے ایک نجی چینل کو امریکہ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اوباما انتظامیہ اپنی حکمت عملی کے مختلف پہلوؤں کا تعین کر رہی ہے اور مقامی اور بین الاقوامی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عراق کی حکومت کو مضبوط کرنے پر بھی کام ہو رہا ہے، لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جو حکمت عملی ہے اس کا بس تھوڑا سا انتظار کیا جائے۔ اور یہاں عبید میں ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ کچھ خبروں کے مطابق پاکستان میں پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ افغانستان کے بھی کچھ علاقوں میں اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے شائع کیا جانے والا ایک کتاب جا گردش کر رہا ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں اسلامک اسٹیٹ یا جسے آئسس کے نام سے بھی پاکستان میں اور بہت سے دیگر ملکوں میں جانا جاتا ہے اس کی حمایت میں وہاں وال چاکنگ بھی نظر آنے لگی ہے۔ سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنظیم دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے لیے حمایت حاصل کرنے میں کافی سرگرم ہے اور بہت تیزی سے اپنے لیے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، صرف شام اور عراق میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اور بہت سے ملکوں میں بھی۔ اور آپ نے خبروں میں یہ بھی سنا ہوگا کہ اس مرتبہ آئسس کے ساتھ یا اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ لڑنے والے بہت سے جنگجوؤں کا تعلق انفیکٹ یورپی ممالک سے ہے۔ سو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تنظیم کا نیٹ ورک کافی ایکٹیو بھی ہے اور کافی بڑا بھی ہے۔ سو یہ تو تھی ایک ایسی رپورٹ جس کا تعلق اس وقت بظاہر امریکہ سے ہے لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پر ہی پڑیں گے۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پروگرام میں اور بہت سی دلچسپ رپورٹس کے ساتھ کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
وقفے کے بعد پروگرام صدائے جہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے کچھ بات کی پاکستان اور بین الاقوامی دنیا میں جاری سیاسی صورتحال کی، اور اب ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا کے پاس اور جانتے ہیں کہ اب ہم کیا سننے والے ہیں۔ جی سارا۔
جی، جیسا کہ عبید نے کہا کہ کچھ انٹرنیشنل ایشوز پر بات ہوئی تھی، تو ایشو اس وقت بھی جس کو اب میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے وہ انٹرنیشنل نوعیت کا ہی ہے لیکن پاکستان کے اب ذرا زیادہ قریب ہے، کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت کی۔ عبید، جب بھی الیکشن کا سیزن آتا ہے تو جو ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ زور و شور سے اپنی مہم چلاتے ہیں اور عوام سے بہت سے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر جمہوری ممالک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عوام الیکشنز کے بعد یہ شکایت کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں انتخابات سے پہلے تو بڑے بڑے وعدے کرتی ہیں اور بعد میں انہیں بھول جاتی ہیں۔ بھارت میں بھی اس سال کے انتخابات سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے جہاں ووٹروں سے کئی وعدے کیے، ان میں ایک بڑا اور اہم وعدہ یہ تھا کہ وہ ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر پھر سے گامزن کر دیں گے۔ نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے تو معاشی ترقی کا اپنا ریکارڈ عوام کے سامنے پیش کر ہی رہے تھے، اب وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی لگتا ہے کہ وہ یہ وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے جاپان کا دورہ کیا جس میں بھارت اور جاپان کے درمیان معاشی تعلقات کو فروغ دینے پر بھی بات چیت ہوئی۔ نریندر مودی کی معاشی پالیسیوں کے نتائج کے بارے میں تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، اس کی تفصیلات آئیے سنتے ہیں نیلوفر مغل سے۔
یہ کمزور معیشت کی بحالی کے وعدے ہی تھے جن کی وجہ سے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی دائیں بازو کی حکومت 3 ماہ قبل اقتدار میں آئی۔ حالیہ اقتصادی اعداد و شمار کے مطابق یہ توقعات پوری ہو رہی ہیں۔ اپریل سے جون کی سہ ماہی میں 5.7% اضافے کی رپورٹ آئی ہے جو 2012 سے سب سے زیادہ ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ ماہ میں نمو میں مزید زبردست اضافے کا امکان ہے۔ نئی دہلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اینڈ پالیسی سے وابستہ ماہر اقتصادیات بھانا مورتی اس سال 6% سے زیادہ شرح افزائش کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں گا کہ سرمایہ کاری کی بحالی خاص طور پر صنعتی شعبے میں اور اس کے ساتھ ہی مالی استحکام کو قائم رکھتے ہوئے حالیہ مالی سال میں مزید سرمایہ کاری اور زیادہ نمو کی سمت جانا چاہیے۔ پیر کے روز وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوکیو میں تاجروں کے فورم سے خطاب میں کہا کہ وہ بھارت میں جاپان جیسی استعداد لانا چاہتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
ایج آف بزنس کے لیے انیشیٹو کون سے ہونے چاہیے، سمپلیفیکیشن آف پالیسیز، اس کے لیے کون سے قدم مہتوپورن ہوتے ہیں۔
جاپان ان میزبان ملکوں میں سے ایک ہے جو مفادات کے نئے امکانات کے لیے بھارت کی طرف متوجہ ہیں۔ وزیر مالیات ارون جیٹلی کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو پالیسیاں اپنائی ہیں اس سے معیشت کو بحالی میں مدد ملے گی۔
A 5.7% growth rate is encouraging.
اس سال کی پہلی سہ ماہی میں 5.7% نمو کی رپورٹ حوصلہ افزا ہے. مجھے یقین ہے کہ ان نئی پیش قدمیوں سے آئندہ سہ ماہیوں میں طویل المدت اور وسیع اثرات مرتب ہوں گے. تاہم نئی حکومت نے کچھ اقتصادی ماہرین کو نا امید بھی کیا ہے جو کہتے ہیں کہ حکومت کو ابھی لیبر اور ٹیکس قوانین جیسے شعبوں میں مضبوط اصلاحات لانی ہوں گی جو سیاسی طور پر حساس ہیں. ان کے بغیر ان کا کہنا ہے کہ بھارت نمو کی سطحوں پر واپس آنے کا اہل نہیں ہوگا, جن کی وجہ سے گزشتہ عشروں میں بھارت دنیا کی تیز ترین معیشتوں میں سے ایک تھا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, ہم نے رپورٹ سنی ابھی بھارت کے حوالے سے بھی, اور سارا پاکستان میں بھی کچھ بہتری کی ہوا ضرور چلی ہے, کیونکہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کپاس کی فصل تیار ہو چکی ہے اور اب ایک اہم مرحلہ کپاس کی چنائی کا بھی شروع ہو چکا ہے. تو کپاس کی تیاری اور چنائی کے شروع ہوتے ہی بہت سے گھروں کے بند چولہے بھی پھر سے جل اٹھے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان علاقوں میں قائم کپاس سے منسلک فیکٹریاں بھی ایک لمبے عرصہ بند رہنے کے بعد پھر سے چل پڑی ہیں, جس سے ان میں کام کرنے والے مزدور کچھ مشکلات کے باوجود خوش دکھائی دے رہے ہیں. اس حوالے سے رپورٹ سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر طاہر بلوچ کی.
ضلع بہاڑی سمیت جنوبی پنجاب اور سندھ میں کپاس کی چنائی شروع ہو چکی ہے. کپاس کی چنائی شروع ہوتے ہی بند پڑے کپاس کے کارخانے بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں. جنرز ایسوسی ایشن بہاڑی کے مطابق ضلع میں 110 سے زائد کپاس کے کارخانے ہیں. ان کارخانوں میں گزشتہ سال 900,000 سے زائد کپاس کی بیلیں تیار کی گئی تھیں. اس سال کاٹن جنرز ایسوسی ایشن بہاڑی کا ہدف 1,000,000 سے زائد بیلیں تیار کرنا ہے. فیکٹریوں کے چلنے کے ساتھ ہی ہزاروں مزدوروں اور ہنر مندوں کا روزگار بھی شروع ہو جاتا ہے. کپاس کے ایک کارخانے میں 100 کے لگ بھگ لوگ کام کرتے ہیں. ملتان کے علاقے شجاباد سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور غلام عباس نے بتایا کہ وہ ہر سال بہاڑی میں کام کرنے کی غرض سے آتا ہے, کیونکہ اسے یہاں اچھا روزگار مل جاتا ہے.
4-5 سال ہو گئے اس کام, بس گھر کا سرکٹ چل جاتا ہے, زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آدمی ہوتا ہے ہمارا بڑا ٹھیکیدار, اس کے دفتر سے رابطہ ہوتا ہے, پھر اس کے نیچے ہوتے ہیں آدمی. نہیں, وہ دفتر سے ہم جب جائیں اس وقت مل جاتے ہیں, لیکن ہم ایک مہینے بعد حساب کرتے ہیں. جس کو جتنا خرچہ چاہیے ہوتا ہے وہ ٹھیکیدار دیتا ہے اس کو اسی وقت جب وہ چاہتا ہے.
کارخانہ مالکان کے بھی اپنے مسائل ہیں. ایک نجی کاٹن فیکٹری کے مالک محبوب عالم نے ریڈیو نیوز نیٹورک کو بتایا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال فیکٹری میں کپاس کی آمد میں کچھ کمی ہوئی ہے.
پچھلے سال کی نسبت اس سال کپاس کی ابھی تک تو رائیول جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کی مین وجہ کہ اس سال بیٹی کاسٹ جو تھی وہ بہت زیادہ کم تھی بہاڑی, خاص کر بہاڑی ڈسٹرکٹ میں. ابھی تک تو جو مین پرابلم ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی تھی, کہ بجلی پوری نہ ہونے کی وجہ سے فیکٹریاں جو ہیں وہ ریگولر نہیں چل سکتی تھی. تقریباً ایک گھنٹے کے ساتھ ایک گھنٹہ جو تھی وہ بجلی آ رہی تھی, جنریٹر پہ چلانی پڑ رہی تھی.
حاجی احمد علی بھی ایک کاٹن فیکٹری کے مالک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انہیں کافی پریشانی کا سامنا ہے.
پانی نہیں ملتا, بجلی نہیں ہے, ٹوبویل کو پانی نہیں ملتا, اس لیے انہوں نے کٹ کاشت کی ہے. مسائل ہے یہ, بجلی نہیں ہے, یہ جب آتی ہے ڈیم آتی ہے, یہ لائن جڑی ہے ساری لہرا ہو جائے ڈسٹری ایریے دی, تا ہی کوئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. پچھلے سال 10,000 گٹ ان دنوں میں ہوگی تھی, ایس ٹائم ہے کوئی تقریباً 4,000 گٹ, 6,000 گٹ کا مطلب کمی ہے.
ان کارخانوں میں کام کرنے والے لاکھوں مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہزاروں ہنرمند بھی ان فیکٹریوں پر کام کرتے ہیں. مشینوں پر کام کرنے والے کاریگر بھی فیکٹریاں چلنے سے کافی خوش ہو جاتے ہیں. چند کاریگروں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں ان کے چلنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو ان کے اپنے شہر میں ہی روزگار مل جاتا ہے.
فیکٹری میں مشینوں میں صفائی وغیرہ تنخواہ مل جاتی, تقریباً 10-12,000 بن جاتی, 6 ماہ چلتی, گھر کا کام چلتا ہے, خرچہ پانی جو نکل آتا ہے. وہ یہ ہے نا جی, جب دھوپ سے گرمی سے ہوتا ہے چلو یہ چائے میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ٹھیک چل. کارن فیکٹری سے چلنے سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہے.
12 گھنٹے ڈیوٹی ہے, 10-12,000 روپے تنخواہ بن جاتی ہے. اس کے بعد یہ مشینیں وغیرہ چلاتے ہیں, بند کرتے ہیں کچرا وغیرہ یہ فیکٹری میں. جب لائٹ جاتی ہے کوئی 10-15 منٹ بعد جنریٹر چل جاتا ہے. ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے ڈیوٹی پوری دیتے ہیں, یہ 5-6 مہینے چلتا ہے بس.
پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور کپاس پاکستان کی زراعت میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. کپاس کی چنائی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. اس مرحلے پر کسانوں کی خوشی بھی دیدنی ہوتی ہے, کیونکہ کپاس ایک نقد آور فصل ہے. پاکستان میں جب کسان خوشحال ہوتے ہیں تو مزدوروں, صنعت کاروں اور تاجروں کا کاروبار بھی خوب چلتا ہے. طاہر بلوچ, ریڈیو نیوز نیٹورک, وہاڑی.
جی عبید، کپاس کے حوالے سے رپورٹ سن کر مجھے ایک دلچسپ سی بات یاد آئی. میں نے کچھ عرصہ اپنی زندگی کا ڈیرہ غازی خان میں گزارا ہوا ہے اور وہاں پہ میرے ابو کو گارڈننگ کا بہت، یعنی باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا. تو ہمارے گھر میں سامنے کے باغ میں بہت سارے پھلوں کے درخت تھے اور پھولوں کے پودے اور کیاریاں تھیں، لیکن جو گھر کا پچھلا حصہ تھا اس میں وہ سبزیاں اگایا کرتے تھے. اور سبزیوں کے علاوہ فار سم اسٹرینج ریزن، میں نہیں جانتی اس کی وجہ کیا تھی، لیکن ہمارے گھر میں کپاس کا بھی ایک پودا تھا اور وہ صرف ایک ہی پودا تھا اور اس کے اوپر سیزن میں بڑے خوبصورت گول گول اس کے پھول اگتے تھے. اور مجھے یہ رپورٹ سن کے بالکل وہ چیز یاد آ گئی. اور ویسے تو جیسے میں نے کہا کہ میرے والد کو باغبانی کا شوق تھا، عام طور پہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ گھر سے باہر کام کرتے ہیں، خواتین گھر میں رہ کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. اور بہت سے معاشروں میں، پاکستان میں بھی بہت سے ایسے والد صاحبان ہیں جو گھروں میں بھی کام کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بہت سا وقت گزارتے ہیں، جس سے یقیناً بچوں پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے. اور اگر نوٹ کیا جائے تو پاکستان میں لہلہاتے کھیتوں سے لے کر شہروں کے عالیشان گھروں تک خواتین جو ہیں بہت اہم خدمات سر انجام دے رہی ہیں، کام کرتی ہیں، پیسہ کماتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اور ذمہ داری، معاشی ذمہ داری بھی اپنے گھر کی اٹھاتی ہیں. اور لیکن رائے عام طور پہ یہی لوگوں کی ہوتی ہے کہ جی عورتیں گھر میں رہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے گھر کو چلانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اور ویسے یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ میں بھی یہی کانسیپٹ عام ہے کہ زیادہ تر مرد کام کرتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ گھر میں بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ نوکری بھی بہت سے حالات میں کرتی ہوں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ معیشت کی بدلتی ہوئی صورتحال اور ذاتی مسائل اب اس سوچ میں تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی جگہ بالکل الگ الگ ہے. امریکہ میں ایسے مردوں کی تعداد میں انفیکٹ مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے جو گھر پر بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ پیسہ کمانے کی ذمہ داری اب ان کی بیویاں اٹھا رہی ہیں. ایسا کرنے والے باپ اپنی روٹین سے کتنے خوش ہیں اس کا اندازہ آپ کو ایک ایسے امریکی والد کی باتیں سن کر ہو جائے گا جو دن کا بیشتر حصہ اپنے دو بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں. سو آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی صفیہ کاظم کی رپورٹ.
ایک نئے سروے کے مطابق گھر میں رہنے والے ان مردوں کی تعداد 25 برس پہلے کے مقابلے میں دوگنی ہو گئی ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے باپ کا کردار ادا کرتے ہیں. پینٹ بٹر سے لے کر بچوں کے کھیل کے وقت تک جوناتھن ہیزی گروف کے لیے کام کا یہ ایک اور دن ہے. ہیزی گروف الیگزینڈریا ورجینیا میں گھر میں رہنے والے باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ اپنے بیٹے 6 سالہ ایگن اور 18 ماہ کی بیٹی زین کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ ان کی بیوی آفس جاتی ہیں.
We all hop in the car together as a family and go to the train station so she can say her.
وہ بتا رہے ہیں ہم سب جلدی جلدی کار میں بیٹھتے ہیں اور ماں کو چھوڑنے ٹرین اسٹیشن جاتے ہیں تاکہ وہ زین اور ایگن کو خدا حافظ کہہ سکیں. 2 سال پہلے جوناتھن کی جو ایک گرافک ڈیزائنر تھے جاب ختم ہو گئی. اب وہ بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نوکری کا جانا ان کے خاندان کے لیے بہت ہی اچھا رہا.
I'd rather be here stress-free, well, relatively stress-free, taking care of them.
انہوں نے کہا کہ اب مجھے کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں ہے. دفتر میں رہنے کے بجائے سارا دن میں بچوں کی نگہداشت کرتا ہوں اور انہیں اپنے سامنے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. صرف جوناتھن ہی نہیں ہے جو اسٹے ایٹ ہوم ڈیڈ یعنی گھر میں رہنے والے باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ 1989 سے امریکہ میں گھر میں رہنے والے باپوں کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے، یعنی 20 لاکھ سے بھی زیادہ. پی یو ریسرچ سینٹر کی سینئر ریسرچر گریچن لنگسٹن کہتی ہیں کہ اس تعداد میں ابھی اور اضافہ ہوگا.
Even in the last 25 years, we've seen changes as far as dads taking on more caregiving responsibilities and also moms.
وہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ 25 برس سے ہم یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ باپ بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں اور زیادہ تعداد میں مائیں روزی روٹی کمانے جاتی ہیں. اب باپ بچوں کی نگہداشت پر پہلے کے مقابلے میں 3 گنا وقت صرف کرتے ہیں. اس سروے سے معلوم ہوا ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر یہ امریکی زیادہ تعداد میں گھر میں رہ کر بچوں کی نگہداشت کر رہے ہیں ان میں معذوری، بیماری اور روزگار تلاش کرنے میں مشکلات شامل ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مرد صرف اس لیے گھر میں رہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکیں. ہیزی گروف کہتے ہیں کہ وقت بدلنے کی یہ ایک اور علامت ہے.
This is just another aspect of that part of American culture where we're saying, you know what, it's okay.
وہ کہتے ہیں کہ امریکی کلچر کا یہ ایک اور پہلو ہے کہ باپ اگر گھر میں رہ کر ذمہ داری سنبھالتا ہے اور مائیں کام پر جاتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح سے امریکی رہن سہن کے انداز میں اب تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. یہ تبدیلی روایتی امریکی خاندان کے تصور کو نئے سرے سے متعین کر رہی ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، نہایت ہی زبردست رپورٹ ہم نے سنی، اور وائس آف امریکہ کی طرف سے جو سارا یہ ہم نے رپورٹ سنی ہے، اس کو سننے کے بعد پاکستان میں ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات نے جنم لیا ہوگا یقیناً، لیکن یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، یہاں پاکستان میں بھی اب سوچ میں بہت تبدیلی آ چکی ہے اور خواتین باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے جو مرد حضرات ہیں، ہم لوگ جو ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ وہ چلنے لگی ہیں، اور گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو انڈیویجولی، مطلب اکیلے ہی وہ ساری کی ساری وہ چیزیں سنبھال رہی ہیں۔
بالکل، اور یقیناً یہ بات سننے میں بہت سے لوگوں کو عجیب بھی لگتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مایوب بھی سمجھی جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کی پرورش کر رہا ہے جبکہ ماں کما رہی ہے۔ لیکن آپ نے اس رپورٹ میں بھی سنا کہ بہت سے ایسے معاشی مسائل ہیں، جیسے اگر جاب چلی گئی ہے یا کسی قسم کی معذوری پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے، آپ اپنے خاندان کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے، تو ایسے میں جو اپنا سیٹ اپ ہے اور اپنی سوچ ہے اس میں تبدیلی لا کر ہی آپ کوئی ایسا قدم اٹھا سکیں گے جو آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے اچھا رہے گا، اور کم از کم ان کی کفالت جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے ہو سکے گی۔ تو اتنی سی کہہ لیں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ایسی کسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ کے آس پاس کسی ایسے مرد کو آپ جانتے ہیں جو صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، تو اس کو کم از کم حوصلہ دلائیں، اس کو انکریج کریں کہ اس وقت وہ جس بھی صورتحال میں ہے اس میں اگر وہ اپنی بہترین پرفارمنس دے تو وہ یقیناً گھر کا ایک اہم فرد بھی ثابت ہوگا، اور ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت ہے اس کی، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔
پروگرام میں یہاں ہمیں لینا ہے اب ایک وقفہ، مگر اس کے بعد ہم آپ کو آپ کی صحت کے بارے میں بھی کچھ مفید معلومات دیں گے اور ایک دلچسپ رپورٹ بھی سنوائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ جی، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، پروگرام آپ سن رہے ہیں صدائے جہاں، اور اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں کون کون سی اہم اور مفید جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں، اور نہ صرف یہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں بلکہ ان کا طب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بین الاقوامی دنیا میں بھی بڑی مانگ ہے۔ اس پر رپورٹ سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر شکیل احمد کی۔
شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن کے بالائی اضلاع پرکشش نظاروں اور مناظر فطرت کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنا ایک مقام تو رکھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شمالی علاقہ جات اور ہزارہ ڈویژن کے جنگلات میں دیگر بیش قیمتی نوادرات اور سینکڑوں کی تعداد میں جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور انہیں جڑی بوٹیوں کو لوگ صدیوں سے علاج معالجے کے لیے بھی استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کے رہائشی محمد صدیق، جو ہزارہ ڈویژن کے مختلف جنگلات سے حاصل کی جانے والی جڑی بوٹیوں کے کاروبار سے گزشتہ 30 سال سے وابستہ ہیں، محمد صدیق کہتے ہیں کہ یہ تمام جڑی بوٹیاں مقامی طور پر بڑی محنت کے بعد حاصل کی جاتی ہیں۔
محنت کرنی پڑتی ہے، یہ کوشش کر کے چیزیں لے کے آنا پڑتے ہیں، لوگ بھی لا کے دیتے ہیں، کوئی آپ ہی جا کے لے کے آنی پڑتی ہیں، ان میں کوئی خاص سے چیزیں نہیں ہوتی، ان جنگلوں میں آتی ہیں، کوئی ادھروں کوئی گاؤں میں، کوئی کدھر کدھر سے آتی ہیں، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میرے پاس زخمی یات ہے، ممیخ ہے، رتم جو ہوتے ہیں، انجبار ہے، گلخیر ہے، تمبر ہے، سملو ہے، سفید پودینے کے وہ ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے میدے کے لیے، جو بھی چیزیں ہیں ان میں، کوئی جوڑوں کے دردوں کی، کوئی پٹھوں کے دردوں کی ہیں۔
ہزارہ ڈویژن میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں کا استعمال ادویات میں کیا جاتا ہے، اس میں سے کتنی مقدار میں جڑی بوٹیاں ہزارہ سے حاصل کی جاتی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا پروفیسر ڈاکٹر طاؤس خان سے، جو شعبہ فارمیسی میں گزشتہ کئی سالوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں کے حوالے سے کہتے ہیں
کہ پاکستان کی جتنی بھی فلورا، جس کو بولتے ہیں ہم، جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں یا جتنی بھی میڈیسنل پلانٹس ہیں، اس کی زیادہ تر اقسام جو ہے یہاں ہزارہ ڈویژن میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ایبٹ آباد کا علاقہ ہے، اسپیشلی یہاں سے جو علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے، گلیات سائڈ ہے، یہ بہت زیادہ رچ ہے ان میڈیسنل پلانٹ، اس میں بہت زیادہ میڈیسنل پلانٹس پائے جاتے ہیں، بہت رچ علاقہ ہے، اس میں جو جو ہے لینورس کارڈیا کا ایک پلانٹ ہے وہ اس علاقے میں پایا جاتا ہے.
جڑی بوٹیاں مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال کرنا کس حد تک درست ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر کا کہنا تھا
جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں وہ کسی نہ کسی مرض کے لیے کسی نہ کسی مرض کا علاج ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے اتنا زیادہ صحیح طریقہ نہیں رہا ابھی. جب تک جو ہے ہم ان چیزوں کو سائنسی بنیادوں پر اس کے لیے ٹیسٹ نہیں کرتے تو اس وقت وہ جو ہے نا ویسے صحیح بات نہیں ہے. جڑی بوٹیوں کے بھی زہریلے اثرات ہوتے ہیں.
ہزارہ ڈویژن اور شمالی علاقہ جات سے حاصل کی جانے والی جڑی بوٹیاں نہ صرف جنگلات سے حاصل کی جا سکتی ہیں بلکہ اگر لوگوں کو تربیت دی جائے تو یہی جڑی بوٹیاں کاشت بھی کی جا سکتی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر طاؤس خان کہتے ہیں
دنیا ہم سے بہت کم قیمتوں پہ جڑی بوٹیاں لے کر ان کی چند ٹیسٹ کر کے وہ ہم پہ دوبارہ جو ہے بہت بڑی قیمتوں پہ بیچتے ہیں.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ایبٹ آباد سے شکیل احمد.
جی بڑی دلچسپ رپورٹ تھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے. اور عبید, رپورٹ کو سن کر مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ جڑی بوٹیوں کے استعمال کو لے کر لگتا ہے کہ دو چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان میں. ایک تو ہے ریسرچ اور دوسری مارکیٹنگ, تاکہ ریسرچ کے ذریعے یہ پتہ لگ جائے کہ کن جڑی بوٹیوں کے کیا فوائد ہیں اور پھر جو فائدہ مند ہیں ان کو مارکیٹنگ کے ذریعے اس لیول پر لے جایا جائے کہ ان سے کچھ معاشی فائدہ بھی حاصل کیا جا سکے. کیا خیال ہے؟
جی بالکل سارا, اور پاکستان میں اب اس صنعت میں بھی خاصا کام ہونا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کو, جو مقامی لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے تربیت دی جا رہی ہے, کیونکہ پہلے وہ لوگ روایتی طریقوں سے چھری چاقو اور پتھروں سے ان جڑی بوٹیوں کو کاٹنا توڑنا اور ان کو اکٹھا کرنا اور روایتی طریقوں سے انہیں خشک کیا جاتا تھا, جس سے ان کی جو مانگ ہے اس میں خاصی کمی ہو رہی تھی. تو اب بین الاقوامی دنیا کے جو آلات ہیں جن آلات سے وہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں وہ اب یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں پہاڑ علاقوں کے ان کو مہیا کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ان کو وہ ترکیب اور وہ طریقے بھی سکھائے جا رہے ہیں جن سے وہ نہ صرف ان جڑی بوٹیوں کی خاصی مقدار جمع کر سکتے ہیں بلکہ ان کو محفوظ اور سہولت سے بین الاقوامی دنیا تک بھی پہنچا سکتے ہیں.
بڑی زبردست بات ہے. اور یہاں میں ویسے سامعین کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ میں بھی نیچرل اور ہربل میڈیسن کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ لوگ کیمیکل ادویات کے استعمال سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ وہ اپنی غذا میں بھی زیادہ سے زیادہ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں. تو کھانے پینے کی بھی تازہ چیزیں ویسے بھی صحت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں, اور اب تو ویسے بھی جناب سیزن آ رہا ہے مچھلی کھانے کا, تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کے فوائد پر بھی کچھ بات کی جائے. اور آج عبید ہم جس فائدے کی بات کرنے والے ہیں اس کا تعلق صرف جسم سے ہی نہیں بلکہ خاص طور پہ انسان کے دماغ سے ہے, کیونکہ سائنسی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ مچھلی کھانا دماغ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کی خوشی پر تھوڑا سا پانی پھیرنا مجھے پڑے گا عبید, کیونکہ ماہرین کی رائے میں یہ فائدہ بیکڈ یا گرلڈ مچھلی کھانے سے ہی ملتا ہے, یہ بیسن اور مسالوں میں تلی ہوئی مچھلی کھانے سے نہیں ملے گا. لیکن اس کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے لیے دے رہے ہیں وائس آف امریکہ کے انجم ہیرلڈ گل.
مچھلی دنیا میں انسانوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہایت اہم گردانی جاتی ہے. طب کی دنیا میں بھی انسانی صحت کے لیے مچھلی کی ضرورت اور اہمیت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے. مچھلی میں موجود حیوانی پروٹین اور اس کے تیل کی افادیت کے حوالے سے شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کھانا دماغ کی صحت کے لیے مفید ہے. اس سے قبل طبی ماہرین مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ, خشک میوہ جات اور خاص قسم کے تیل کو دماغی صحت کے ساتھ منسلک کرتے رہے ہیں. نئے امریکی مطالعاتی جائزے سے یہ عکس کیا گیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار کسی قسم کی بھی مچھلی کھانا دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں کی غذا میں مچھلی شامل تھی ان کے دماغ کا یادداشت اور فہم و ادراک سے متعلق حصے میں موجود گرے میٹر کا حجم زیادہ بڑا تھا. گرے میٹر یا بھورا حصہ مرکزی اعصابی نظام کا ایک حصہ ہے جو دماغ کے وائٹ میٹر سے الگ نظر آتا ہے. علاوہ ازیں اس بارے میں بھی شواہد حاصل ہوئے کہ مچھلی کھانا دماغی ڈھانچے کی اہم تبدیلیوں کے لیے زیادہ اہم ہے, بالخصوص بڑھاپے کی زندگی میں بہتر دماغی صحت کے لیے غذا میں مچھلی کی افادیت بہت زیادہ ہے. یونیورسٹی آف پٹسبرگ کے اسکول آف میڈیسن سے منسلک تحقیق کار جیمس بیکرز نے کہا ہے کہ مطالعے سے ظاہر ہوا کہ جن لوگوں کی غذا میں مچھلی شامل تھی ان کے دماغ کا یادداشت اور ذہانت سے متعلق حصے میں بھورا حصہ سائز کے اعتبار سے زیادہ بڑا تھا. امریکن جنرل پریونٹیو میڈیسن میں شائع ہونے والے مطالعے کے مطابق تحقیقاروں کو خون میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی سطح اور دماغی تبدیلیوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ملا. تاہم انہوں نے کہا کہ نتائج سے ہمیں جاننے میں مدد ملی کہ طرز زندگی کے دیگر عوامل مثلا ورزش وغیرہ کی طرح غذا بھی دماغی صحت کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹیم سے وابستہ تجزیہ کار ڈاکٹر سائرس راجی نے مطالعے کے لیے 260 افراد کی غذائی عادتوں پر مشتمل اعداد و شمار کا تجزیہ کیا اور انہیں دماغی جانچ کے لیے سکین سے گزارا۔ 10 برس کے عرصے تک جاری رہنے والی تحقیق کے شرکاء سے پوچھا گیا کہ وہ کتنی بار مچھلی کھاتے ہیں اور مچھلی کیسے تیار کرتے ہیں۔ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر بیکرز نے کہا کہ مطالعہ صرف بیکڈ اور سینکی ہوئی مچھلی کھانے کے فوائد سے متعلق ہے، کیونکہ تلی ہوئی مچھلی میں تیز درجہ حرارت کی وجہ سے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہلکی آنچ پر دھوئے میں پکی ہوئی مچھلی یا گرل پر سینکی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا کھانے سے دماغ کے اس حصے کو فائدہ پہنچتا ہے جو یادداشت سے متعلق ہے۔ حتمی نتائج سے واضح ہوا کہ جو لوگ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے کی عادت رکھتے تھے، ان کے دماغ کا یادداشت والا حصہ 4% زیادہ بڑا تھا اور فہم و ادراک سے متعلق حصے کا حجم 14% زیادہ تھا۔ نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ مچھلی کھانے والے ان لوگوں کی نسبت زیادہ تعلیم یافتہ تھے جو مچھلی کھانے کی عادت نہیں رکھتے تھے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی سارا، زبردست رپورٹ آپ نے سنوائی اور میرے تو منہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اور اس رپورٹ کو سنتے ہی منہ میں پانی آنے لگ گیا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے ہمیں یہ بھی ڈرا دیا ہے کہ تلی ہوئی مچھلی جو ہے اس کو کھانے سے یہ تمام فائدے ہمیں نہیں ملیں گے، لیکن پاکستانی قوم اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی مچھلی کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، چاہے وہ تلی ہوئی ہو یا بیکڈ ہو یا وہ اس کا سالن بنا ہوا ہو، کیونکہ مچھلی کھانے میں ہم کچھ خاصے ہی چٹخارے لیتے ہیں۔
میں یہاں پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ پاکستانی قوم کو الزام نہ دیں، اپنے شوق آپ نے جو پورے کرنے ہیں نا وہ پاکستانی قوم کے کندھے پہ رکھ کے مت بندوق چلائیں۔ تلی ہوئی مچھلی واقعی بڑی مزے کی چیز ہے، اور وہ بھی اگر آپ کنٹرولڈ کوانٹیٹی میں کھائیں تو یقیناً اس کا مزہ بھی اٹھا سکتے ہیں، فائدہ بھی۔ یہاں پہ ہم پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، لیکن بریک کے بعد کچھ بڑی دلچسپ رپورٹس کے ساتھ ہم واپس آنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
پروگرام سدائے جہاں پھر سے حاضر ہے، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے میرا ساتھ دے رہی ہیں سارا زمان، اور آر این این کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے میں ہوں عبید ملک، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سارا، کیا آپ نے پاکستان میں سڑک کنارے بیٹھے مسوس دیکھے ہیں؟
جی بالکل دیکھے ہیں، اور بہت سالوں تک مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر راؤنڈ اباؤٹس وغیرہ پہ شام کے وقت یہ لوگ بیٹھے نظر آتے تھے، اور پھر میں نے کچھ ادھر ادھر پوچھا تو مجھے پتا لگا کہ یہ جو افراد ہیں یہ مالش کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، بٹ اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔
جی سارا، پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہوائی روزی کماتے ہیں۔ ہوائی روزی میں نے اس کو اس وجہ سے کہا کہ کام مل گیا تو ٹھیک کر لیا، ورنہ انتظار کر لیتے ہیں کہ کوئی گاہک نہ مل ہی جاتا ہے۔ تاریخ کے دریچوں میں اگر ہم جھانکیں تو ایک ایسے تاریخی کردار کا پتہ چلتا ہے جو لوگوں کی تھکان چند منٹوں میں اتارنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جی سارا، میں بات کر رہا ہوں مسوس کی، جس کو عام الفاظ میں ہم مساج کرنے والا یا عرف عام میں مالشیا بھی کہتے ہیں۔ تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹر مہک جعفری نے ایک نہایت ہی دلچسپ رپورٹ چند مالشیوں سے بات کر کے تیار کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔
ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مساج یا مالش کا رواج بہت پرانا ہے۔ پاکستان میں کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے علاوہ مختلف مخصوص علاقوں میں سورج غروب ہوتے ہی مالشیوں کی مخصوص چھن چھنا چھن کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ ان مالشیوں میں دو طرح کے لوگ کام کرتے ہیں، جن میں کچھ مالشیے ٹھیے یا ڈھابے نہیں بناتے بلکہ مختلف سڑکوں اور گلی محلوں میں چلتے پھرتے کاروبار کرتے ہیں اور گاہک کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ اپنے مخصوص مقامات پر یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ مالشیوں یا مسوس سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے بات کی اور پوچھا کہ یہ لوگ کتنے عرصے میں یہ کام سیکھتے ہیں اور ان کی یومیہ آمدن کتنی ہے، اور مالش کرنے کے لیے کون سے تیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات بتاتے ہوئے مسوس محمد وسیم کہتے ہیں،
موتیا ہے، چمیلی ہے، رات کی رانی ہے، گلاب ہے، کچی کلی ہے، یہ مختلف قسم کی خوشبو ہیں اس کے اندر۔ یہاں کی آبادی کے لحاظ سے جو نا یہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ شوق اسی چیز کا زیادہ ہوتا ہے، جیسی خوشبو ہے اس کے اسی طرح کے ریٹ ہے۔ موتیا چمیلی ہے یہ 25 سے لے کر 30 تک، رات کی رانی، گلاب اور کچی کلی یہ 50 سے 60۔ یہ ہر قسم کا آدمی آتا ہے،
سب اللہ کا شکر عزت سے بولتے ہیں، اس عزت نام لیتے ہیں۔
دوسری جانب بہت سے مالیشیے ایسے بھی ہیں جو شہروں کی مختلف پارکوں اور فٹ پاتھوں کے کناروں پر سرے شام ٹھیے لگا لیتے ہیں، اور ان ٹھیوں میں سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن کی مالش کی جاتی ہے۔ مالیشیے جسم کے مختلف پٹھوں اور رگوں کو اس مہارت سے دباتے ہیں کہ مزدوروں، ہنر مندوں اور عام افراد کے خون کی گردش کچھ اس طرح رواں دواں ہو جاتی ہے کہ ان کے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ان مسوس کی خدمات لینے والے چند افراد نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ وہ یہاں اپنی تھکن دور کرنے آتے ہیں۔
کبھی کبھار آتا ہوں ادھر مالش کروانے کے لیے، یہی کہ آرن تھکن ہو جاتی ہے، صبح سے نکلتے ہیں شام کو گھر میں جب گھستے ہیں تو تھکن ہو جاتی ہے، تو ادھر آ جاتے ہیں، کبھی تو دبوا لیتے ہیں۔
یہ کہ بس بندہ جب تھک جاتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے مالش والوں کے پاس۔
جان محمد کے مطابق ان کے آبا و اجداد بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، وہ اپنے کام سے کتنے مطمئن ہیں آئیے سنتے ہیں۔
ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے لگاتے ہیں، 50-100 مل جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہے بس۔ نئے نئے بچوں کو اسی کام میں نہیں لائیں گے، اور کئی سکھائیں گے کہ ہنر وغیرہ سکھائیں گے۔
ہنر اور پیشہ کوئی بھی ہو، محنت کے ذریعے روزی روٹی اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنا ایک قابل ستائش عمل ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مہک جعفری۔
جی عبید، بڑی دلچسپ رپورٹ تھی اور کافی ساری معلومات مجھے بھی ملی مالشوں کے حوالے سے۔ یہاں ویسے میں لسنرز کو یہ بتانا چاہوں گی کہ امریکہ میں بڑے بڑے فینسی مساج پارلرز ہیں اور سپا وغیرہ ہیں جہاں پہ ایک گھنٹے کا مساج جو ہے وہ $60 to $90 میں ہوتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 6,000 to 9,000 rupees تک کا یہ مساج ہوتا ہے۔ آج کے شو میں آپ نے جو کچھ بھی سنا اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے فیس بک اور ای میل دونوں کے ذریعے دے سکتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کام کمپیوٹر کے بجائے اپنے اسمارٹ فون یا پھر ٹیبلٹ کے ذریعے ہی کر لیں گے۔ یہ ڈیجیٹل آلات ہماری زندگی کا اتنا اہم حصہ بن گئے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا اب کچھ مشکل لگتا ہے۔ اور یہاں پہ عبید، میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا دوں، پچھلے ہفتے میرا اسمارٹ فون کھو گیا، اور اس کے بعد سے میرے پاس ایک ٹیمپری فون ہے جو کہ کچھ زیادہ اسمارٹ نہیں ہے، اور اس کو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے فون استعمال کرنا دوبارہ سے سیکھنا پڑ رہا ہے، اور مجھے اس قدر کوفت ہو رہی ہے کہ میں اس کو صرف کال ملانے اور ٹیکسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ سیکھنے کا میرا دل نہیں کر رہا۔ بیکاز ایک مرتبہ آپ کو عادت پڑ جائے جب اسمارٹ فون کی، تو پھر ان اسمارٹ فون جو ہیں وہ آپ سے استعمال نہیں ہوتے۔ لیکن سوال یہ جناب کہ اسمارٹ ڈیوائسز کا استعمال ہمیں بھی اسمارٹ بنا رہا ہے یا ہمیں بے وقوف ہی بنائی جا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اور اس کے کچھ حیران کن نتائج بھی سامنے آئے ہیں، اور جو نتائج ابھی آپ سنیں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ان میں اپنی اور اپنی فیملی کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ سائنسدان اسمارٹ ڈیوائسز اور خاص طور پہ اسمارٹ فونز کے بہت زیادہ استعمال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور کس قسم کے رجحان دیکھ رہے ہیں۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹس جدید ٹیکنالوجی کے حیرت انگیز انقلاب کا ایک بہت بڑا اہم پہلو ہیں۔ دیکھا جائے تو ورچوئل دنیا کا دامن جس قدر وسیع ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کا حقیقی دنیا کے ساتھ رابطہ اتنا ہی محدود ہو رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل کی تمام تر توجہ کا مرکز و محور ان دنوں یہی آن لائن سرگرمیاں بن کر رہ گئی ہیں۔ ایسے میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوشل میڈیا نوجوانوں کو ان سوشل بنا رہا ہے؟ یہ سوال ان دنوں ماہرین کی تحقیق کا ایک اہم موضوع بھی بن چکا ہے۔ ایک نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ اسمارٹ فون کی وجہ سے نوجوانوں کی آن لائن مصروفیات میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی ٹیک آلات کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے فکر مند رہنے لگے ہیں۔ ماہرین تسلیم کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ایک طرف تو افراد کو مربوط کرنے، خیالات کا تبادلہ کرنے اور پیغام رسانی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، تو دوسری جانب ایک نئی زبان اور ایک نئے رویے کو جنم دینے میں بھی اس کا کردار بہت اہم ہے۔ تاہم اسمارٹ فونز پر ان سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کی موجودگی نے ان دنوں سوشل میڈیا کو مقبول اور تیز رفتار بنانے اور اس کے پھیلاؤ میں بڑی مدد کی ہے، لیکن اس رجحان کا سب سے زیادہ اثر نوجوانوں پر دکھائی دیتا ہے۔ برطانوی ماہرین کی جانب سے ایک حالیہ سروے رپورٹ کے نتیجے سے معلوم ہوا ہے کہ شرکا والدین کی نصف تعداد ضرورت سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے بچوں کے رویے کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ والدین نے بتایا کہ نوجوانوں کا اپنی اس عادت کی وجہ سے نہ صرف حقیقی دنیا میں دوستوں اور خاندان کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت کرنے کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ان کے برتاؤ میں بھی نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ ہیلی فیکس انشورنس ڈیجیٹل ہوم انڈیکس کے سروے کے مطابق ایک تہائی نوجوانوں نے بتایا کہ وہ ہر ایک گھنٹے میں کئی بار اپنا فون چیک کرتے ہیں۔ جبکہ دو تہائی نوجوان بستر میں ٹیک آلات استعمال کرنے کی عادت میں مبتلا پائے گئے۔ محققین نے 7 سے 17 برس کی عمروں کے 2000 نوجوانوں اور ان کے والدین سے ایک ساتھ سوال نامہ مکمل کیا۔ مطالعے کے نتیجے سے پتہ چلا کہ تقریباً 37% والدین اور ان کے بچے کھانے کی میز پر اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی خاندان کے 30% لوگ گھر میں ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے موبائل فونز استعمال کرتے ہیں۔ تاہم نوجوانوں کی 30% تعداد کا ماننا ہے کہ ان کی اس عادت کے پیچھے والدین کا بھی ہاتھ ہے، جن کی مصروفیات کی وجہ سے انہیں موبائل فون زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوئی۔ 3/4 والدین کی طرف سے بچوں کو موبائل فون بیڈ روم میں لے جانے کی اجازت ہے، لیکن صرف 35% والدین نے کہا کہ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کے بچے دن بھر میں کتنی بار ٹیک آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ سروے میں شامل نصف سے زیادہ والدین بچوں کی اس عادت کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تشویش میں مبتلا پائی گئی، جن کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کی ٹیک آلات کے استعمال کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ نتائج کے مطابق تقریباً 31% بچے جن کی عمریں 7 سے 8 برس ہیں اپنا ذاتی موبائل فون رکھتے ہیں۔ اسی طرح 9 سے 11 برس کے 63% بچوں کا اپنا اسمارٹ فون ہے، جبکہ 12 سے 14 برس کے نوجوانوں کی 88% تعداد ذاتی فون کی مالک ہیں۔ تعلیمی شعبے سے وابستہ ماہر نفسیات ڈاکٹر کائرن کولن نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی زندگی کا ایک حصہ ہے اور قدرتی طور پر اس کی جھلک خاندانوں میں نظر آئے گی، لیکن نوجوانوں میں ضرورت سے زیادہ ٹیک آلات کا استعمال ایک بڑی سچائی کے طور پر واضح ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کولن نے مزید کہا کہ ان دنوں والدین بھی بچوں کی آن لائن مصروفیات کی حمایت کرتے پائے گئے ہیں، جو خود بھی آن لائن فوری پیغام رسانی کو بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے متبادل کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر کولن کے مطابق مواصلاتی ذرائع کبھی بھی ایک خاندان کے لیے آمنے سامنے بات چیت کا متبادل ثابت نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو محفوظ اور فعال آن لائن سرگرمیوں تک محدود رکھنے کی حوصلہ افزائی کریں، اور خاص طور پر والدین کوشش کریں کہ کھانے کی میز پر سب گھر والوں کے فون آف ہوں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جو یہ اسمارٹ فون پر آپ نے مجھے رپورٹ سنائی ہے، مجھے اس کے بعد ایک چیز جو فوراً میرے ذہن میں آئی وہ ایک آواز ہے، اور وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ عبید بیٹا کھانا کھا لو، کہ میری والدہ مجھے اکثر یہ بات کرتی ہیں۔
جی، میں نے اسی لیے کہا تھا نا کہ بہت سے لوگوں کو اس میں اپنی ہی اپنی فیملیز کی جھلک بھی نظر آئے گی، اور کھانا ویسے تو دھیان سے ہی کھانا چاہیے، لیکن کھانا ایک بڑی سوشل ایکٹیویٹی بھی ہے۔ یہ دن کے کچھ ان لمحوں میں سے ایک ہوتا ہے جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس کو فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے۔ میں حالانکہ جرنلسٹ ہوں، لیکن میں اپنے فون سے خوشی خوشی دور بھی رہتی ہوں، اور مجھے بڑی سخت کوفت ہوتی ہے یہ دیکھ کے جب لوگ کھانے کی میز پہ یا ریسٹورینٹ میں سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ساتھ ساتھ فون استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ کو تو مجھے لگتا ہے کہ میری آواز کی ٹون سے، میرے لہجے سے ہی آپ کو اس وقت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے کس قدر اریٹیشن ہوتی ہے، کتنی مجھے کوفت ہوتی ہے۔
ہم لوگ کیونکہ اپنی جو آج کل کے یہ جو اسمارٹ گیجٹس ہیں ان میں اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا نے ہمیں اس قدر ان سوشل کر دیا ہے کہ ایک وہ میسج تھا بہت زبردست، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ تھا کہ کل رات میرے گھر کا انٹرنیٹ خراب تھا، میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، خاصے اچھے لوگ ہیں۔
بالکل،
ہم اس حد تک اب ان چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا کے پیچھے، اپنی سوشل لائف کافی حد تک ختم کر دی ہے۔
لیکن اس ساری گفتگو کے بعد اینڈ میں ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آج کے شو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے وہ آپ ہمیں اپنے اسمارٹ گیجٹ کے تھرو دے سکتے ہیں، اور ضرور دیجیے گا۔ ای میل ایڈریس ہے ہمارا sejradio@voanews.com، اور اگر آپ سوشل میڈیا اور خاص طور پر فیس بک کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر، اور ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اپنے موبائل فون یا اپنے اسمارٹ فون یا اپنی ٹیبلٹ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور اس سے آپ کی زندگی کس طرح متاثر ہو رہی ہے۔
جی، اور پروگرام سدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہمیں انتظار ہے آپ کی رائے کا۔ تو جناب، ضروری نہیں کہ آپ لوگ ہماری تعریف ہی کریں، آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، PO Box No. 1399، اسلام آباد۔ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے عبید ملک کو دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر سدائے جہاں کے ایک اور زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی